بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد اذان محترم مسجد آل ابا میں خانواده الحسن کی جانب سے جو مجالس منعقد کی جا رہی ہیں ان میں ہمارا عنوان قرآنی صفات کی روشنی میں شہدائے کربلا، یعنی شہدائے کربلا کے جو پیروکاران امام حسین علیہ السلام ہیں، معصومین کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، محب ہیں، وہ اس مقام تک کیسے پہنچے، ان کو یہ درجہ کیسے عطا کیا گیا، وہ کون سے کام تھے جو انہوں نے انجام دیے جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ عطا کیا کہ وہ قیامت تک رہنے والی کرب و بلا کے شہدا میں شامل ہو جائیں، وہ کون سے افعال تھے کہ جن کو انجام دینے کے بعد وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زیارت میں شامل ہو گئے، اور جب بھی آپ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی معصوم کی زیارت پڑھیں گے تو اکثر زیارتوں میں آپ معصوم کو سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ، عرض ادب کرنے کے ساتھ ساتھ، ان کے پیروکار افراد کو بھی اس سلام میں شامل کرتے ہیں، ان کے موالی افراد، موالی جو ولایت رکھتا ہے، جو ان کی ولایت کا دم بھرتا ہے، وہ موالی، وہ ولی، وہ ولایت رکھنے والا کہ وہ وہاں نظر آتا ہے جہاں اس کا امام نظر آتا ہے۔ تاریخ اسلام میں بہت سارے ایسے اصحاب اکرام آپ کو ائمہ معصومین کے مل جائیں گے کہ جو ائمہ کے ساتھ ساتھ ہیں، اور یہی وجہ ہے بہت سے اصحاب ایسے ہیں کہ جن کو زیارات کے سلام میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی ایام میں، انہی ایام میں ہمارا ایک عشرہ ہے جس کا موضوع ہی زیارت وارثہ ہے، جس کا موضوع ہے زیارت کربلا، حیات کامل کا جامع منشور۔ اس میں ہم تفصیل سے اس زیارت اور اس کے افادیت اور اس کے مطالب پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ وہ کون سے کام تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شہدائے کربلا کو یہ مقام عطا کیا، اور امام حسین کی آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو آپ آخر میں شہدائے کربلا کو سلام پہ کرتے ہیں، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداءہ، اے اولیاء خدا آپ پہ سلام، اے خدا کے برگزیدہ بندوں تم پہ سلام۔ یہ مقام کس طرح ہے، یہ قرآنی صفات کی روشنی میں، اور کل کی جو تمہیدی گفتگو تھی اس میں ہم نے جو آئے مجیدہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے ذیل میں قدر گفتگو کی تھی، اور محبت کے دعوے کے سلسلے میں کچھ مطالب کو آپ کی سما خراشیوں کے لیے بیان کیا تھا۔ ارشاد رب العزت ہے، اے رسول کہہ دو، حکم پہنچا دو، ابلاغ کر دو، اور یہ ابلاغ صرف کانوں تک نہیں ہے، یہ ابلاغ صرف آنکھوں تک نہیں ہے، بلکہ حقیقی ابلاغ حکم کیا ہے، دلوں تک پہنچا دیا جائے، قلب تک، اس کو اس کی دہلیز تک پہنچا دیا جائے۔ حقیقی ابلاغ وہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ہم تمہیں پہنچا رہے ہیں، جو حکم الہی ہے تم تک ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اب جس میں صلاحیت ہوگی، جس کی فطرت پاک ہوگی، جو گناہوں سے آلودہ ہوگا، وہ خود بخود کانوں کے ذریعے سے سننے والی آواز کو دل کی گہرائیوں تک پہنچا دے گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایذن محترم، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو اپنے امتیوں سے کہ اگر تم دعوی محبت الہی کرتے ہو، فا فتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. دعوی الہی ہے کہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں. اس کے بعد رسول کہہ رہے ہیں میری اتباع کرو، میری اتباع کے ذریعے سے تمہیں محبت الہی کا راستہ مل جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ دعا پڑھتے ہیں، ایک دعا ہے جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک فإن لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اے خدا اپنے نفس کی معرفت کرا، اگر تو نے اپنے نفس کی معرفت نہیں کرائی، اپنی معرفت مجھے عطا نہیں کی، میں تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا. اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہیں کرائی، میں امام وقت کو نہیں پہچانوں گا. اور اگر امام وقت کو نہیں پہچانا، جو امام عصر و زمان ہے، اس کی معرفت حاصل نہیں کی، ضللت عن دینی، میں گمراہ ہو جاؤں گا. یعنی امام سے رسول و رسول سے خدا تک کراتا. فتبعونی کا مطلب ہی یہی ہے. یعنی اگر اس آیہ مجیدہ کو ایسے کروں کہ اگر کوئی در حقیقت یہ کہنا چاہے کہ امام حسین علیہ السلام میں آپ سے محبت کرتا ہوں، قول ان کنتم تحبون الحسین، اگر تم حسین سے محبت کرتے ہو تو امام حسین پلٹ کے کیا کہیں گے؟ فتبعونی، تم مجھ حسین کی پیروی کرو، میری پیروی کرو گے، محبت خدا کا راستہ مل جائے گا. مل کے درود بھیجو محمد و آل محمد پر. رسول کے زمانے میں ولی رسول ہے تو یہ کہہ رہا ہے فتبعونی، میری اتباع کرو. اگر یہی آیت علی کے زمانے میں ہوگی تو اس کی تفسیر و تعویل یوں کی جائے گی کہ علی کے زمانے میں کہیں کہ اے خدا تجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو جواب آئے گا علی مرتضیٰ کی پیروی کرو. یعنی گویا یہ آیا ہر زمانے کی تعویل، ہر زمانے کے لحاظ سے تعویل کے راستوں سے گزرتی ہوئی ہر دور کے امام معصوم کی اتباع کو ملزوم کرتی رہے گی. اگر اس عصر و دہر میں ہم یہ کہیں خدا ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو جواب آئے گا اپنے امام زمانہ کی محبت کرو، میری محبت کا راستہ مل جائے گا. اس لیے کہ امام ہے کہ جو در حقیقت فیض الہی کو جاری کرنے والا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. لہذا شہدائے کرب و بلا اس محبت الہی کی منزل پہ فائز سے، قول میں نے عرض کیا تھا محبت دو طرفہ ہوتی ہے، جس کو ہماری یہاں کیمسٹری کی زبان میں کہا جاتا ہے ریورسیبل فنکشن. دو قسم کے فنکشن ہوتے ہیں کیمسٹری میں، مالیکیول دیے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں، کمپاؤنڈ بن جاتا ہے، مرکب بن جاتا ہے. لیکن بہت سے ہوتے ہیں وہ صرف سخاوت کا کام انجام دیتے ہیں، وہ صرف مالیکیول دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں. توجہ رکھیے گا، کمپاؤنڈ بنتا ہے تو دونوں طرف سے مالیکیولز شیئر کیے جاتے ہیں، تب جا کے ایک مرکب اور کمپاؤنڈ بنتا ہے. محبت دو طرفہ تعلق کا نام ہے. ایک طرفہ تعلق کو محبت نہیں کہا جاتا، توجہ رکھیے گا. مثلا کل میں نے مثال دی تھی، اگر میں دیوار سے کہوں اے دیوار میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت نہیں ہے، یہ دو طرفہ نہیں ہے. محبت دیوار کے جواب میں دیوار سے جواب نہیں آئے گا ہاں میں تجھ سے محبت کرتی ہوں. لباس سے محبت کا دعویٰ ہو، گاڑی سے محبت کا دعویٰ ہو، مادی چیزوں سے محبت کا دعویٰ ہو، جواب نہیں آئے گا. اس کو عربی زبان میں علقہ کہا جاتا ہے. علقہ تعلق سے ہے، علاقہ بھی در حقیقت عربی زبان، اردو زبان کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا، علاقہ بھی. مثلا ان کو ان سے علاقہ ہے، علاقہ ہے یعنی ایک تعلق ہے عزیزان گرامی. اور اردو میں جو علاقہ کہا جاتا ہے وہ بھی اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے، آپ فلاں علاقے کے رہنے والے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی آپ کو اس علاقے سے، اس ایریے سے، اس رقبہ زمین سے، اس چار دیواری سے ایک تعلق ہے، اس تعلق کی بنا پر آپ اس علاقے میں رہنے والے ہیں. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، جو یک طرفہ تعلق ہوتا ہے اس کو علقہ کہا جاتا ہے. عین لام قاف اور چھوٹی ہے یا گول ہے، علقہ کہا جاتا ہے. علقہ کو آسان زبان میں بیان کرنے کے لیے میں اگر نوجوانوں کے لیے مثال دوں، مثال بہت اچھی نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے، تقریب دینے کے لیے، جس کا آپ اردو زبان میں کنڈا کہتے ہیں. ماشاءاللہ سے پاکستانی قوم کنڈے ڈالنے میں تو بہت ہی مہارت رکھتی ہے. یہ کنڈا کیا ہے؟ جیسے ہی آپ نے کنڈا ڈالا یا مچھلی کی ڈور میں آپ نے جو کانٹا لگایا ہے وہ بھی تقریباً اسی شکل کا ہوتا ہے کہ جیسے ہی مچھلی نے، جیسے ہی توما اس کے قریب آیا، اس نے منہ کھولا اور وہ اس کا شکار ہو گیا.
یہ علقہ ایک کانٹے کی طرح ہے، ایک کنڈے کی طرح ہے، جو ایک طرف سے، در حقیقت یاد رکھیے گا، ایک طرف سے اپنا تعلق برقرار کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز پہ یہ کنڈا ڈالا جائے وہ بھی اس سے تعلق برقرار کرے۔ محبت اس حلقے کو کہا جاتا ہے جہاں آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ بھی اپنی محبت کے ذریعے سے آپ کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔
ایک درود آپ نے میرے پانی کے انتظار میں بھیجا، ایک درود خود بھی بھیج دیا کریں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب دیکھیے اہل بیت علیہم السلام کی ڈکشنری میں محبت منفی بھی ہے اور مثبت بھی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت ہے تو پھر اتباع رسول کرو، یحببکم اللہ، اللہ جواب میں تم سے محبت کرے گا۔ میرے حبیب کی اتباع کر لو، میں تم سے محبت کروں گا۔ میرے علی کی اتباع کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ میرے حسین کی اتباع کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ ایک محبت یہ ہے، یہ مثبت محبت ہے، اس کو ممدوح محبت کہا جاتا ہے، اس کی مدح و ثنا بیان کی گئی۔ ایک مذموم محبت ہے جس کی مذمت کی گئی ہے، جو منفی محبت ہے۔ وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر تمام برائیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو اس گھر کا نام حب دنیا ہے، دنیا کی محبت۔ یہی وجہ ہے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب شیئن، توجہ رکھیے گا، اعمى قلبہ، جو کسی بھی چیز سے ایسی محبت کرے کہ وہ خدا کو فراموش کر دے، اسے خدا نظر نہ آئے، وہ محبت اس کے دل کو اندھا کر دے گی، وہ نابینا ہو جائے گا، آنکھوں والا ہوگا، کلر بلائنڈ نہیں ہوگا، لیکن حقیقت میں اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں، نابینائی، آنکھوں کا کور ہونا، آنکھوں کی بینائی و بصارت کا چلا جانا، دو طرح سے ہے، ایک دنیا والوں کی نگاہ میں ہے، ایک ہم اہل بیت کے پاس ہے۔ دنیا والوں کی نگاہ میں نابینائی، کور پنا، اندھا ہونا، بلائنڈ ہونا، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کسی کو دیکھ نہیں سکتا، کلر میں تشخیص نہیں دے سکتا، اپنا راستہ خود انتخاب نہیں کر سکتا، اس کو آنکھوں کا اندھا کہا جائے گا۔ امام کہہ رہے ہیں یہ تو آنکھوں کا اندھا ہے، لیکن ایک اور اندھا پن ہوتا ہے، جس کا دل اندھا ہو جائے وہ حقیقی اندھا کہلاتا ہے، جس کو خدا نظر نہ آئے، جس کو قبر و قیامت نظر نہ آئے، جس کو امام وقت کی اطاعت نظر نہ آئے، وہ حقیقی اندھے پن کا شکار ہے۔ یعنی اگر کسی کے دل میں امام کی محبت نہ ہو، کم ہو، اتباع و پیروی کا شوق نہ ہو، اسے حلال و حرام کے بعد خدا نظر نہ آئے، دو راہیں ہوں، کون سی اچھی، کون سی بری، کون سی شیطان، کون سی خدا کی طرف لے جانے والی ہے، یہ شخص اندھا ہے۔ اس کی ظاہری آنکھیں تو ہیں، اس کی حقیقی آنکھیں نہیں ہیں۔ لہذا اہل بیت نے کہا حقیقی اندھا پن وہ ہے جہاں تمہیں خدا نظر نہ آئے۔ یہی وجہ ہے امام نے فرمایا کہ جاننا چاہتے ہو کہ تم جو خدا سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، آئی لو یو خدا، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، میں جو تو چاہتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا مطیع ہوں، عبادت گزار ہوں، تو اگر دعوے کی سچائی کیسے پتہ چلے گی؟ امام نے کہا ٹھہر جاؤ، جلدی مت کرو۔ ممکن ہے کسی صحابی نے سوال کیا، امام سے بتائیے میں کیسے پہچانوں اپنے دعوے محبت کو، بڑا اہم سوال ہے۔ عزیزین گرامی، میں ہم سب کو چاہیے کہ اس موقع پر، یہ جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں میدان الحکمہ سے، اس موقع پر ہر شخص کو چاہیے، اور یہ محبت اہل بیت کا اعجاز ہے، یہ صدقہ ہے ان مجالس عزا کا، کہ یہ مجالس عزا ہمارے ایمان کی جلا کا سبب بنتی ہیں۔ اگر اہل بیت یہ احادیث بیان نہ کرتے تو ہم شاید آنکھوں کے اندھے نہ ہوتے، لیکن دل اور دماغ اور عقل کے اندھے ضرور ہو جاتے۔ آج جو دنیا والوں کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، کہتے ہیں نا آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، کیا مطلب؟ یہ کنایا ہے، آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی تھی، دیکھ رہے تھے۔ مثلا کوئی شخص کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے، نقصان ہو جائے،
اس کا جو شریک تجارت ہے اس کے ساتھ لین دین میں خورد برد کر دے تو کہیں گے آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی، اندھے ہو گئے تھے، عقل نہیں تھی. کیا مطلب؟ یعنی کہ سوجھ بوجھ نہیں تھی، عقل نہیں تھی، پوچھا نہیں تھا، سوال نہیں کیا تھا، تحقیق نہیں کی تھی، کیسے کر لیا؟ امام کی احادیث نہ ہوتی آئمہ کی، ہم عقل کے اندھے رہ جاتے. آج دنیا کے سامنے آپ دیکھیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ عقل کے اندھے ہیں، ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن ان کے دل نابینا ہو گئے ہیں. اب آئمہ فرما رہے ہیں کہ دل دیکھنے والا بنے، وہ محبت الہی حاصل کرو. تم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، امام کا جلدی مت کرو. دیکھو کہ جب گناہ کا موقع آئے، معصیت کا موقع آئے، شیطان تمہیں بلا رہا ہو، دو کام تمہارے سامنے ہوں، ایک مرضی رب کی طرف جا رہا ہو، ایک مرضی شیطان کی طرف جا رہا ہو، ایک جنت کی طرف جا رہا ہو، ایک جہنم کی طرف جا رہا ہو، اس دو راہے پر کھڑے ہو جانا اور دیکھنا کہ دل کہاں کرنے کا جا رہا ہے، دل کس طرف مائل ہو رہا ہے، دل کس طرف لپک رہا ہے. اگر گناہ کی طرف جانا چاہ رہے ہو تو سمجھ جاؤ خدا کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے. شادی حال کے دروازے پہ پہنچے، مکس گیدرنگ ہے، اچھا برا نہیں مان جائیں، جائیں گے تو مکس گیدرنگ ہے، نہیں جائیں گے تو فلاں عزیز فلاں رشتہ دار برا مان جائیں گے. نہیں عزیز دانی گرامی، یہ محبت الہی نہیں، محبت امام نہیں، مکس گیدرنگ یہ شادی حرام ہے. گناہ کا موقع آئے گا، حلال و حرام، پیسہ آ رہا ہے، اوبر کی کمائی آ رہی ہے، اگر خدا کی محبت ہوگی، اہل بیت کی محبت ہوگی، کیا ہوگا؟ انسان رک جائے گا. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انی اسلک حبک ومن یحبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوالی ہوں اور اس کی محبت کا، وحب من یحبک، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کی محبت چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا، و احبا یعنی محبوب. ایک وقت ہے آپ کسی بڑی شخصیت کو چاہتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کسی کرکٹر کو، کسی پولیٹیشین کو، کسی اداکار کو، کسی کو بھی انسان چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اس کا فین ہو جاتا ہے، یہ ایک ہے. اور اگر وہ جس سے آپ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ پلٹ کے آپ سے کہہ دے جناب میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا خون جو ہے وہ 4 کلو بڑھ جائے گا، جناب فلاں نے کہہ دیا. اب توجہ کیجئے، یہ شہدائے کربلا اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اگر محبت نہ کرتے تو کربلا میں موجود نہ ہوتے. ان کی محبت کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ کربلا میں موجود ہیں، حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ بھی ان سے محبت کرنے والا ہے. ثبوت، دلیل، برہان، کس بنا پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی خدا کے محبوب ہیں؟ امام کا یہ جملہ بتا رہا ہے. امام عالم بالا سے، عالم معنی سے کشف کر رہا ہے، گویا یہ جو جملے میں کہہ رہا ہوں یہ خدا کے جملے ہیں. السلام علیکم یا اولیاء اللہ، ہے اے اولیاء خدا، دوستان خدا، خاصان خدا، و احباءہ، تم زندگی میں خدا سے محبت کرتے رہے، اب شہادت جو حسین کے رکاب میں تم نے پائی ہے، اب خدا تم کو اپنا محبوب بنا رہا ہے. واحبہ، دونوں مطلب لیے جا سکتے، نہیں تم حبیب بھی ہو اور تم محبوب بھی ہو، تم محبت کرنے والے بھی ہو اور خدا حسین کے رکاب میں شہادت کی وجہ سے تم سے محبت کرنے والا بھی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہی وجہ ہے آپ دعائے جوشن کبیر میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں یا حبیب من لا حبیب لہ، یا سند من لا سند لہ، یا ذخر من لا ذخر لہ، یا عماد من لا عماد لہ. اے اس کے دوست، اے اس کے حبیب جس کا کوئی حبیب نہ ہو، توجہ رکھیے گا، اے اس کے حبیب جو جس کا کوئی دوست نہ ہو. خدا سے دوستی کا راستہ شہدائے کربلا نے بتایا. لہذا یہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے عزیزانِ گرامی. لہذا آج کچھ اعمال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی احادیث اہل بیت کی روشنی میں، کہ کیا وجہ ہے کہ شہدائے کربلا اس مقام تک پہنچے. اور یہ جو کچھ بھی احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں یہ آئمہ نے ہم تک پہنچائی ہیں. اور اگر قسم بخدا آئمہ کی جملے نہ ہوتے, یہ دعائیں نہ ہوتی, تو نہ ہمیں کلام کرنے کا ڈھنگ آتا, نہ زندگی اور بندگی کا طریقہ اور سلیقہ آتا. یہ اہل بیت علیہم السلام کا صدقہ ہے کہ انہوں نے ہمیں راز بندگی راز عبودیت سے آشنا کیا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. کیا کام کریں کہ ہم بھی خدا کے محبوب بن جائیں, ہم بھی خدا سے محبت کرنے والے بن جائیں. عزیزانی گرامی, رسول اللہ سے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, رسول اللہ سے سوال سئل رسول اللہ, رسول اللہ سے سوال کیا گیا, ما احب الاعمال الی اللہ, بندگان خدا ایسا کون سا عمل کریں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہو. توجہ رکھیے گا, سب سے زیادہ بفضیلت عمل جو اللہ کی بارگاہ محبوب ہو کون سا ہے؟ کا ادبا و سرور المسلم, کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا. توجہ رکھیے گا, قیل یا رسول اللہ ما اطباء المسلم, مسلمان کو خوش کرنا کیا ہے؟ کہا کہ اگر بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دو. توجہ رکھیے گا, دیکھیے کس طرح ہمیں سوسائٹی سے مربوط و متصل کیا گیا ہے. اسلام سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر رہتے ہوئے خدا کو تلاش کرنے کا نام ہے. خانقاہوں میں, عبادت گاہوں میں, جنگلوں میں, پہاڑوں میں نکل کر عبادت کرنے سے خدا نہیں ملتا. خدا نظر آئے گا, خدا ملے گا تو لوگوں کے درمیان ملے گا. رسول اللہ کون اشرف الموجودات, کہہ رہے ہیں شب عجو آتے ہی کیا کام کرو, اگر بھوکا ہے تو اس کی بھوک کو دور کر دو, اگر وہ کرب میں اور حزن میں مبتلا ہے تو اس کے کرب و حزن اور غم دنیا کو دور کر دو, اور اگر وہ مقروض ہے تو اس کے قرض کو ادا کر دو. یہ تینوں چیزیں کس سے مربوط ہیں؟ انسانوں سے. کوئی قرض دار آپ کے پاس آیا, آپ کے پاس گنجائش ہے, قرضے دیجئے, یہ لو اپنا قرض ادا کرو, مشکل سے نجات پاؤ. کسی مشکل میں ہے, پریشانی میں ہے, رسول اللہ فرما رہے ہیں افضل ترین عمل جو اللہ کو پسند ہے, محبوب ہے, وہ کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا. اب یہاں بھوکے سے مراد میں دونوں قسم کا معنی لوں گا, ظاہری بھی اور باطنی بھی, یعنی جس کا پیٹ در حقیقت غذا کے لیے بے چین ہے, جس کا معدہ غذا کے لیے تڑپ رہا ہے, اس ظاہری غذا کے بھوکے کو بھی کھانا کھلاؤ, اور جو ہم اہل بیت کی تعلیمات کا بھوکا ہے اس تک بھی ہماری تعلیمات پہنچاؤ. اور یہ مجلسیں در حقیقت دونوں قسم کی بھوک کو مٹاتی ہیں. ظاہری بھوک کے لیے تبرک رکھا گیا ہے, اور روح کی بھوک کے لیے ذکر اہل بیت رکھا گیا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. لہذا کہا کہ تین کام کرو, اور اس کے بعد خود مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ حب الہی یہ وہ آتش ہے عشقی. توجہ رکھیے گا, حب اللہ نورون, مولا علی کی روایت ہے, حب اللہ اللہ کی محبت آتش عشق ہے, لا یمر نہیں گزرتی کسی ایک پر سے الا احترقا, مگر یہ کہ اس کو جلا کر کندن بنا دیتی ہے. جو بھی حب الہی رکھتا ہے نا وہ کندن بن جاتا ہے. اب اس میں بڑی تفصیل میں اس سے زیادہ اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا, پھر کسی موقع پر اس روایت کی تفسیر کروں گا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَنُورُ اللَّهِ لَا يَتَّلِعُ عَلَىٰ شَيْءٍ إِلَّا أَضَاهُ, یہ وہ نور الہی وہ روشنی ہے جس پر سے گزرتی ہے اسے منور کر دیتی ہے, منور کر دیتی ہے. اگر کسی کی روشنی کو پہنچانا ہو, میں یہاں سے وہاں تک روشنی پہنچانا چاہتا ہوں, اس کے لیے آپ آئینہ استعمال کرتے ہیں, میرر, اس کو ایک خاص اینگل سے رکھا جائے گا, یہاں سے روشنی آ رہی ہوگی, میں اس کو ایک خاص اینگل سے رکھوں گا تاکہ روشنی وہاں تک پہنچ جائے. اس کو کہتے ہیں انعکاس, ریفلیکٹ کرنا. امام علی اللہ کا آئینہ بھی ہیں, توجہ رکھیے گا. آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ منعکس کرتا ہے. آپ کھڑے ہو گئے,
آپ کے سرابا کو منعکس کرے گا، آپ نے جو رنگ پہنا ہے وہ رنگ آپ کو دکھائے گا، جیسی شکل و شمائل ہے نہ چھوٹی کرے گا نہ بڑی کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا نہ ہی تملق و چاپلوسی کرے گا، جیسے آپ ہیں ویسے ہی بیان کرے گا، اچھا لگے برا لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آئینے کا کام ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے جسے شیشہ کہا جاتا ہے۔ شیشہ کیا ہوتا ہے؟ شفاف ہوتا ہے، آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ علی کی ذات اللہ کے لیے آئینہ بھی ہے اور اللہ کے لیے شیشہ بھی ہے۔ جو اللہ کے نور کو دیکھنا چاہے وہ علی کے پرتوں میں دیکھ سکتا ہے، اور جو علی کی صفات کو دیکھتے ہوئے اللہ کو دیکھنا چاہے وہ علی کی ذات کو اس شیشے کے معنی تصور کرتے ہوئے اللہ کی صفات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ دونوں صفات موجود ہیں مولا کائنات۔ منعکس کرنے والے بھی ہیں ان کے لیے کہ جن میں تاب نہیں ہے نور الہی کو دیکھنے کی، اور آئی اور شیشہ ہیں ان کے لیے کہ جو ان کی تعلیمات کے ذیل میں یہ طاقت و توانائی حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ نور الہی کو مستقیم علی کی ذات کے ذریعے سے دیکھ سکیں۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ دوسرا کام جو آئمہ نے بتایا، کیسے محبوب الہی بنو گے؟ امام سے پوچھا کیا کریں، امام نے کہا مومن کے دل کو خوش کرو، مومن کے دل کو خوش کرو۔ یہاں پہ بریکٹ میں ایک جملہ کہہ دوں نوجوانوں کے لیے، یہاں مومنہ کا لفظ نہیں ہے، مولا بھی جانتے تھے یہ مومنہ کا لفظ نہیں۔ اب کوئی جا کے کہے مولانا نے کہا مومن کے دل کو خوش کرو، مومنہ کے دل کو خوش کرو، اب آپ کو پتا ہے کہ نوجوان تو اپنے مطلب لے لیتے ہیں۔ بہرحال ادخال سرور فی قلب المومن عبادہ، مومن کے دل کو خوش کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ مومن کے دل کو خوش کیجیے جس میں گناہ نہ ہو، غیبت نہ ہو، بے احترامی نہ ہو، توہین نہ ہو، اہانت نہ ہو، مومن خوش ہو جائے۔ ذکر اہل بیت سنائیے، ذکر نبی سنائیے، ذکر خدا سنائیے، جی اس کے گھر تحفہ لے جائیے، اسے سلام علیک کیجیے، یہ سب روایات میں بیان کیے گئے ہیں، مومن کے دل کو خوش کرو۔ ایک اور روایت جو ہم سے کہتی ہے محبوب الہی بننا چاہتے ہو، قبر حسین کی زیارت کرو۔ اللہ اکبر، جو حسین کی قبر کا ظاہر ہوتا ہے وہ محبوب الہی بن جاتا ہے۔ محبوب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ حبیب ہو جاتا ہے، وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں محبوب بننا چاہتے ہو، قبر حسین کی زیارت کرو۔ قبر حسین کی زیارت کرو گے، محبوب الہی بن جاؤ گے۔ ایک اور چیز، ایک اور راستہ کہ جو ہمیں محبوب الہی کی منزل تک پہنچا دے گا، وہ روایت حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ اے اللہ یہ بتا کہ، گفتگو ہو رہی تھی اللہ اور حضرت موسیٰ کے درمیان، چنانچہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا اے موسیٰ کیا تم نے میرے لیے خالص کوئی عمل کیا ہے؟ حل امنت لی شیئن، حل امنت لی عملا قط، کوئی ایسا عمل جس کو کہو کہ میرے لیے انجام دیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا نماز پڑھی، روزہ رکھا، مختلف کام انجام دیے۔ اللہ نے کہا کہ نماز پڑھی یہ تمہارے لیے دلیل ہے، روزہ رکھا یہ تمہارے لیے مثال کے طور پر ڈھال ہے آتش جہنم کی، تم نے صدقہ دیا یہ تمہارے لیے سایہ ہے، صدقہ روز قیامت سایہ ہوگا، جب سورج سوا نیدے پہ ہوگا تو یہ صدقہ جو ہے یہ کیا ہے؟ سایہ بن جائے گا، حرارت کو روک دے گا، گرمی کو روک دے گا، توجہ کیجئے گا۔ اور تم نے ذکر کیا یہ قبر کا نور ہے، میرے لیے کوئی عمل انجام دیا ہے نہیں دیا؟ حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ تو ہی بتا کہ ایسا کون سا عمل ہے۔ اللہ نے کہا حل والیت ولیاً وعادیت عدوی، کیا کسی کو میرے لیے دشمن بنایا، کیا کسی میرے چاہنے والے سے دوستی کی جو میرے محبوبان سے، میرے محبوب ہستیوں سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو میری محبوب ہستیوں کو دشمنوں سے دشمنی کرتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یعنی تولا و تبرا یہی ہے کہ محمد اور آل محمد اور تمام نیک افراد دنیا میں جتنے بھی ہیں ان سے تولا کیا جائے۔ یہ تولا صرف اہل بیت سے مخصوص نہیں ہے، تولا ان سے بھی اور ان کے پیروکاروں سے بھی، جو اہل بیت کے ماننے والے ان سے بھی تولا ضروری اور لازم ہے۔ یعنی اگر آیت اللہ شیخ ابراہیم زکزکی قید میں ہیں تو ہمارا تولا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے لیے شب و روز دعا کریں۔ اگر سعودی عرب کے مومن مشکلات میں گرفتار ہیں،
ہمارا تولہ یہ ہونا چاہیے ان کے لیے شب و روز دعا کریں. اگر برما کے مومنین مشکلات میں گرفتار ہیں, مظالم میں شکار ہیں, ہمارا تولہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. بحرین کے ہوں, یمن کے ہوں, پاکستان, کہیں کے بھی مومنین ہوں, تولہ. اور اگر تبرے کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو عزیزانی گرامی, صرف یزید و شمر اور فلاں و فلاں و فلاں پر لعنت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو تمہارے زمانے میں ظالم و ستمگر خون آشام ہیں ان سے بھی تبرہ کرو, ان سے بھی بری و ذمہ ہو, خواہ وہ امریکی حکام ہو, اسرائیلی حکام ہو, سعودی حکام ہو, کوئی بھی ہو, ان سے تبرہ ضروری ہے. اور یہ تبرہ اگر اہل بیت دشمنوں تک محدود رہ جائے اور اس کا تسلسل نظر نہ آئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام زمانہ سے تولہ نہیں کرتے, آپ امام زمانہ کے دشمنوں سے تبرہ نہیں کرتے. اگر آپ حقیقی تولہ و تبرہ کی منزل پہ ہوتے, اگر ہم حقیقی تولہ و تبرہ کی حقیقت کو پا چکے ہوتے, تو امام زمانہ کے انقلاب کی راہ میں روڑے اٹکانے والے, مشکلات کھڑی کرنے والے, مسلمانوں کو قتل اور گمراہ کرنے والوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تو امریکہ مردہ آباد بھی کہتے, اسرائیل مردہ آباد بھی کہتے. اس لیے کہ امریکہ مردہ آباد ہو یا اسرائیل مردہ آباد ہو یا وہابیت مردہ آباد ہو, یہ اسی حسینیت زندہ آباد کی شکل ہے, یزیدیت مردہ آباد کی شکل ہے.
اس لیے کہ تولا و تبرہ حل آ گئی تھا عدوی, کیا تم نے کسی کو میرے لیے در حقیقت دشمن بنایا؟ محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں. بہت اچھا نعرہ ہے, آپ کو مختلف جگہ لکھا مل جائے گا عزیزان گرامی, لیکن یہ اہل بیت کا نعرہ نہیں ہے. اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے نفرت, اللہ کے لیے دوستی, اللہ کے لیے دشمنی, یہی معیار محبت الہی ہے. اور یہی چیز شہداء کربلا میں نظر آتی, اللہ کے لیے دوستی, اللہ کے لیے دشمنی. حسین سے دوستی کی ہے تو اللہ کے لیے, دشمنی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے. توجہ رکھیے گا زندگی, بس دامن بسوں گنجائش نہیں ہے, میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. ایک دو اور جو چیزیں میں یہاں پر تحریر کر کے لایا تھا, درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کچھ چیزیں میں نے بیان کی, کچھ چیزیں ذاتی اور انفرادی طور پر انسان کو خدا کا محبوب بناتی. معصوم نے فرمایا قلت الکلام قلت المنام قلت الطعام, کم گفتگو کرنا, کم سونا اور کم کھانا اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے. فالتو باتوں سے اجتناب, ایسی نیند جو آپ کو غفلت سے, دنیا داری سے, اب ممکن ہے ہر شخص کی نیند الگ الگ ہو سکتی ہے, میں کوئی ایک کرائٹیریا مقرر نہیں کر سکتا ہر شخص کے, جناب آپ دو گھنٹے کی نیند لیں, چار گھنٹے کی نیند لیں, نہیں. اپنے حساب سے اپنی نیند کو مختصر کرے, مفید کلام کرے, اتنا کھانا کہ جو اس کے ضعف اور کمزوری کے سبب نہ بنے, اور اللہ کی عبادت کے لیے اس کو کیا کرے, قوت و طاقت و توانائی اور انرجی عطا کرے. امام کہہ رہے ہیں تم محبوب الہی بن جاؤ گے. اس کے بعد امام نے فرمایا اللہ کے لیے قیام, دوسری روایت عرض کر رہا ہوں, مومنین سے تواضع اور ان سے احسان کا سلوک, یہ بھی تمہیں خدا کے محبوب تک پہنچا دے گا, تم محبوب الہی بن جاؤ گے. توجہ رکھیے گا, تواضع یہ کیا ہے, یہ ریلیشن ہے, یہ تعلق ہے, یہ ارتباط ہے, یہ میل ملاپ ہے, یہ سوسائٹی ہے. دیکھیں کس طرح معصوم بتا رہے ہیں, خدا تک پہنچنا چاہتے ہو نا, جو اطراف میں لوگ موجود ہیں ان سے تواضع سے پیش آؤ. جتنا تواضع سے پیش آؤ گے اتنا ہی زیادہ حقیقتاً تم اٹھتے چلے جاؤ گے, بلند ہوتے چلے جاؤ گے. جس کو شاعر کہتا ہے کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, سوراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. جو اعلیٰ ظرف ہوں گے وہ ہمیشہ تواضع سے پیش آئیں گے. اس کے بعد امام حسین کی زیارت میں نے بیان کی, ایک اور چیز جو انسان کو اللہ کا محبوب بناتی وہ ہے دعا, اللہ کو پکارنا. دعا صرف یہی نہیں ہے کہ میں کہوں اللہ یہ دے دے وہ دے دے یہ دے دے وہ دے دے, یہ بھی دعا ہے, یہ بھی ایک انداز ہے, یہ بھی آپ کا ایک تعلق اللہ سے برقرار کر رہا ہے. لیکن دعا یعنی پکار, خدا کو یاد کرنا, ذکر خدا, اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر. توجہ زندہ گرام, یہ تمام صفات جو میں نے احادیث کی روشنی میں بیان کی شہداء کربلا میں موجود ہیں. ان راستوں سے. اب ایک ایک روایت آپ اٹھاتے چلے جائیے جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, اور شہدائے کربلا کی صفات کو اٹھائیے. اللہ کے لیے دوستی نظر آئے گی, اللہ کے لیے دشمنی نظر آئے گی. مثال دیتا میں گزر جاؤں, بشیر ابن خضرمی امام کے ایک صحابی کربلا میں موجود ہے. اس کو خبر ملی کہ اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے, پریشان تھا. لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے, کہا کہ میں پریشان ہوں, میرے بیٹے کو اغوا کر لیا. کچھ صحابی گئے امام کی خدمت میں اور امام حسین سے عرض کی, میدان کربلا میں فرزند رسول بشیر ابن خضرمی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. امام نے کہا بشیر کو بلاؤ. بشیر کو بلایا, ماجرا سنا. امام نے اپنی جانب سے ایک رقم دی اور کہا کہ یہ مبلغ, یہ رقم لے جاؤ اور اپنے بیٹے کو اس مشکل سے آزاد کرو. توجہ کیجیے گا, مجھ جیسا انسان ہوتا امام کا شکریہ ادا کرتا. امام نے کہا بیعت اٹھا لیتا ہوں, چلے جاؤ قبل اس کی ایک آواز استغاثہ تم تک پہنچے, چلے جاؤ, جنت کی ضمانت ہے. یعنی امام جب راضی ہے یعنی جنت کی ضمانت ہے. اپنے بیٹے کو, اپنی فیملی کو نجات دو. دیکھیے امام کے لیے دوستی, امام کے لیے. مجھ جیسا کوئی مولوی ملا ہوتا نا فوراً کہتا جی مولا لائیے, چلا جاتا. لیکن وہ بشیر تھا, وہ شہدائے کربلا میں شامل ہونا چاہتا. کہتا ہے اکلت السبا ان فارغت بحیا, مولا اگر آپ کو یہاں چھوڑ کے چلا جاؤں تو بیابان کے درندے مجھے زندہ چیر پھاڑ کر کے کھا جائیں. خدا کے لیے دوستی اس کو کہا جاتا ہے. اپنوں سے ہاتھ اٹھا لینا, دوستان خدا کے دشمنوں سے دشمنی. عزیزان گرامی, بہت سخت مندل ہے. اور یہ کربلا میں کئی جگہ آپ کو نظر آئے گا. وہب قلبی کی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ, جس نے نئی نئی شادی کی ہے, گزر رہی ہے کربلا سے, پتہ چلا امام حسین مشکل میں آ گئی, بیٹا بھی آ گیا, دلہن بھی آ گئی, بیٹا شہید ہو گیا, دشمن نے سر پھینکا ماں کی طرف کہ شاید ماں کا دل بھرا امام حسین سے برات کا اظہار کرے. ایک دفعہ سر کو دیکھا اور اٹھا کے دوبارہ دشمن کی طرف پھینک دیا. جو راہ حسین میں دے دیتے ہیں, جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں, ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. یہ ان لوگوں کے واقعات بتا رہا ہوں عزیزان گرامی جو اصحاب حسینی میں شامل ہیں, ائمہ کے, امام حسین کے, حضرت علی اکبر کے, حضرت عباس کے. ان ہستیوں کے واقعات نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ وہ عام افراد ہیں. ان عام افراد میں سے ایک کا نام حبیب ابن مظاہر ہے. اللہ اکبر, سلام اللہ علیک یا حبیب ابن مظاہر. کیسا نام چنا ہے حبیب کے والدین نے, کیسا نام چنا ہے, دوست, حبیب, ساتھی, رفیق, رفاقت کرنے والا. رفیق اسے کہتے ہیں, رفیق اسے کہتے ہیں جو ساتھ ساتھ ہوتا ہے. ممکن ہے کہ وہ جسمانی طور پہ آپ سے الگ ہو جائے, لیکن اس کا دل, اس کا دماغ, اس کی روح, اس کی فکر, اس کا ہم و غم اپنے حبیب کے ساتھ ہوتا ہے. حبیب ابن مظاہر شہدائے کربلا میں شامل ہے, جسے فقی کہہ کر امام مخاطب کر رہے ہیں. توجہ کیجیے گا, یہ وہ ہے جو اللہ کے لیے دوستی کا معیار رکھتا ہے. یہ وہ شہید جو اللہ کے دشمنوں سے دشمنی, حسین کے دشمنوں سے دشمنی کے لیے در حقیقت صفحہ اول میں آگے نظر آتا ہے. حبیب مظاہر ساتھ ساتھ ہیں. مظاہر کون ہیں؟ رسول اللہ کے صحابی ہیں, حبیب فرزند ہیں, حسین کے ساتھ ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آگے سن میں تھوڑے سے بڑے ہیں لیکن امام کے ساتھ ساتھ ہیں. عزیزان گرامی, بس ایک دفعہ امام نے کوفے کی جانب قاصد کو روانہ کیا, جاؤ یہ خط میرے حبیب تک پہنچا دینا. حبیب نام کا بھی حبیب ہے, حبیب کام کا بھی حبیب ہے, اسے کہا جاتا ہے اسم با مسمہ. حبیب تم کتنے خوش نصیب ہو کہ حسین تمہیں بلا رہے ہیں کربلا کے لیے. اذن گرامی, حبیب جیسے کہ بیان کیا گیا ہے غذا تنامل فرما رہے, دق الباب ہوا حسین کا قاصد آ پہنچا, کھانا چھوڑ کے گئے. دق ال, کہا کون ہوں؟ کہا کہ حسین کا قاصد ہوں. حسین کا قاصد, آؤ. کہا کہ نہیں, وقت بہت کم ہے, حسین میدان کربلا سے تمہیں بلا رہے ہیں. خط دیا حسین کا, آنکھوں سے لگایا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ہر فرزند زہرا کا خط آیا,
لکھا ہے حبیب جتنی جلدی ہو ہم تک آ جاؤ، ہمیں تمہاری رفاقت کی ضرورت ہے. اللہ اکبر، کیسے ہیں وہ صحابی جن کو امام بلا رہا ہو. دعا کریں اس مجلس میں حبیب کے صدقے سے خدا ہمیں وہ تڑپ وہ لگن عطا فرمائے کہ ہمارے زمانے کا امام ہمیں اپنی نصرت کے لیے بلا سکے. ہاں عزادارو، ایک دفعہ بس خط کو چوما، آنکھوں سے آنسو صاف کیے حبیب نے، دسترخوان پہ آ کے بیٹھ گئے. زوجہ نے پوچھا کون تھا؟ کہا کہ قاصد حسین تھا کربلا سے. قاصد حسین؟ ہمارے مولا کا قاصد آئے؟ کہا کہ ہاں. کیا لکھا ہے؟ توجہ کیجئے گا، دیکھیں جو خاصان خدا ہوتے ہیں بعض اوقات اپنوں کا امتحان لیتے ہیں. حبیب زوجہ کا امتحان لے رہے ہیں. حسین کا قاصد آیا اور کہا ہے کہ میں میدان کربلا میں ہوں، مجھے تمہاری کی ضرورت ہے، جتنا جلد ہمارے پاس آ جاؤ. یہ کہہ کے حبیب نے لقمہ اٹھایا اور اپنے دہان میں رکھ لیا. زوجہ دیکھنے لگی، حبیب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین کی رفاقت کا کچھ تو حق ادا کرو. کہا کہ مجھے کھانے دو، مجھے اس وقت کسی چیز میں مبتلا مت کرو. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرا دوست، تیرا بچپن کا رفیق مشکل میں ہو، تو کھانا تناول کرے. یہ کہہ کے ایک دفعہ زوجہ کھڑی ہوئی، سر پہ چادر ڈالی. کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ تو نہیں جاتا، میں حسین کی مدد کے لیے جاتی ہوں. ازہارو، ایک دفعہ حبیب کھڑے ہو گئے. کہا کہ مومنہ تجھے سلام ہو، تیری غیرت کو سلام ہو. ارے کاش یہ سلام شہزادی تک پہنچ جائے، شہزادی زینب کو پتہ چل جائے. اجرکم اللہ. کہا اے مومنہ، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے بچپن کی رفاقت کو اب در حقیقت نقد میں تبدیل کرنے کا موقع آیا ہے. بس یہ کہہ کہ حبیب چلے، سن رسیدہ شخص ہیں. ایک دفعہ کربلا پہنچے، امام کی خدمت میں حاضری دی اور کہا مولا آپ کے بچپن کا رفیق آیا ہے. امام نے گلے لگایا، استقبال کیا. بس عزادارو، عصر عاشور کو حبیب اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے ہیں، قبر میں پٹکا باندھا ہے. ایک دفعہ کمر کو سیدھا کر کے چلے، فرزند رسول اجازت دیجیے، خدا حافظ. یہ کہہ کے حبیب گئے، رجز بڑھا اور پھر نار کیا. کچھ دیر نہ گزری تھی، آواز آئی، اے آقا، اے بچپن کے دوست حسین، میرا آخری سلام قبول کرو. حسین پہنچے، عباس پہنچے، دیکھا حبیب ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. کہا مولا کیا میں نے حق رفاقت ادا کیا؟ ارے مولا نے کہا حبیب تم نے اپنی حب کی قیمت چکا دی. شاید مولا نے سر حبیب کو اپنے زانوں پہ رکھا ہو، لیکن حبیب نے گوارا نہ کیا ہو. مولا ایک غلام کا سر ارے آقا کے زانوں پہ کیسے ہوگا؟ میں کہوں حبیب پریشان نہ ہو، شاید کوئی بی بی جنت سے آئی.